صلي على رسوله الكريم أما بعد. كل معمولات كسلسلة ما بعد چل رہی تھی اور ابتدا ہی میں تھے کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت، افطاری سے متعلق چار باتیں خاص طور پہ، چار پانچ باتوں کا ذکر آیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ افطاری سے پہلے کی دعا، اس کا تذکر آیا. پھر یعنی ان چیزوں میں مقصد یہ ہے کہ یعنی جو چیزیں انسان عام طور سے کرتا ہی ہے، اس میں ساتھ ساتھ یہ ہو کہ جو سنت طریقہ ہے اس کا اہتمام ہو جائے اور نیت کا استحضار ہو جائے کہ یہ سنت پر عمل کی نیت سے انسان کر رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ کھجور کھانے سے پہلے دعا کا اہتمام، یہ جو کھانے سے پہلے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ، پھر اس کے بعد کھجور بھی جب کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت الحمدللہ دے رکھی ہے کہ کھجوریں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند تھی، تو اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھجور پہ افطار کرنا پسند تھا، ایک اور فضیلت کی چیز ہو گئی. اور پھر اس کے بعد افطاری کے بعد کی تو کی دعائیں جو ہیں وہ، اور پھر کھانا کھانے کے بعد، یہ بھی چونکہ ہم نے کھایا ہے تو کھانے کے بعد کی جو دعا ہیں وہ پڑھ لیں. تو یہ تمام مختلف جو اوراد تھے ان کا کل ذکر آیا تھا. اس کے بعد پھر اذان کا ذکر تھا، جب تذکرہ آئی یا تو ساتھ ساتھ میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر لیں کہ اذان جب ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں ظاہر ہے افطاری کا وقت بھی ہے، تو اس میں بھی بڑی اہمیت ہے کہ اذان کا بھی جواب دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا سا ہمیں وقفہ کرنا پڑے گا، حافظ صاحب زیادہ موقع دیتے نہیں، وہ تیز تیز تاکہ ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں اذان سے اور پھر تاکہ اطمینان سے افطاری کر سکیں. تو بہرحال اذان کا جواب یہ بھی ایک اہم چیز ہے. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شکایت کے انداز میں کہ یا رسول اللہ، مؤذنین ہم سے فضیلت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک ہی شخص سے اذان دے گا، ایک ہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی معمول تھا ایک ہی شخص کے اذان دینے کا. عام طور سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اذان دیا کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اور اذان دے دیں، دوسری جگہوں پر، دوسرے مساجد میں دوسرے مؤذن ہوا کرتے تھے، لیکن عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد نبوی کے جو مؤذن تھے، سفر و حضر کے جو مؤذن تھے، سفر میں بھی ساتھ ہوا کرتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو صحابی کا سوال یہ تھا کہ اب مؤذن جو بھی اذان دیتے ہیں، جہاں بھی اذان دیتے ہیں، فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہمارے لیے کیا حال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح جو کلمات وہ کہتے ہیں وہی کلمات تم بھی کہتے رہو، اس کے بعد پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. تو پوری طرح وہ فضیلت کا درجہ حاصل ہوگا نہیں ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کو دہراتے رہنے سے کسی درجے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ پورا پورا وہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. لیکن ظاہر ہے کہ اذان دینے والا تو ایک مختلف لوگوں کو ایک کام کی طرف متوجہ کر رہا ہے اپنے جواب کے ذریعے سے، وہ یعنی ہمارا اپنے لحاظ سے ایک اجر کا عمل تو ہو رہا ہے، لیکن دوسروں کو اذان کی اطلاع ہو، نماز کی اطلاع ہو، دوسروں کی نماز کے آنے کا ذریعہ بنے، وہ کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن خیر، فضیلت کسی درجے میں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. تو اذان کا جواب دیا جائے. اذان کا جواب دینے میں باقی تو اکثر مسائل وہ ہیں جو اکثر حضرات جانتے ہی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں بسا اوقات غلط فہمی رہ جاتی ہے. اذان کے جواب میں یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح کہتے رہیں. اور ایک سوال بعضوں کے ذہن میں آتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ احادیث میں جہاں تفصیل ملتی ہے وہ اتنی ہی ملتی ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا جائے، اتنا کافی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، جب نام آ گیا تو ساتھ میں درود بھی پڑھ لیا جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ درود بھی پڑھ لیا جائے، ظاہر ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جواب کی تفصیل بیان فرمائی ہے، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا. نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، پڑھ لے ظاہر ہے انشاءاللہ مجھے اجر ہی ہے. دوسری بات اذان میں آگے ہے، وہ اذان تو خیر اذان کے جواب میں تو ہو گیا، اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد درود شریف، اور اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بعض روايتوں میں إنك لا تخلف الميعاد نہیں ہے، بعضوں میں ہے، اس کا بھی اضافہ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی حدیث سے ثابت ہے یہ بھی. فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم کہا جاتا ہے، وہاں پر احادیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، لیکن عام روایتوں کے جو الفاظ ہیں اس میں یہی آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مؤذن جس طرح کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہتے رہو. ان ظاہری الفاظ کا تقاضا تو یہی ہے کہ الصلاة خیر من النوم کے جواب میں الصلاة خیر من النوم ہی کہا جائے، لیکن جس طرح حی علی الصلاح کے جواب میں جہاں تفصیلی روایت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تو اسی طرح علماء نے اس بنیاد پر فرمایا کہ الصلاة خیر من النوم کے جواب میں بھی الصلاة خیر من النوم ہی کہہ دینا یہ الفاظ کے لحاظ سے اتنا مناسبت نہیں رکھتا، اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جس طرح حی علی الصلاح کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی تو اس تفصیل میں یہی تھا کہ لا حول ولا قوت، کہ مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاح، ہم بھی کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہ کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہاں عمل میں کرنا چاہ رہا ہوں، نماز کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، لیکن عمل کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم ہے. اسی مناسبت سے علماء نے فرمایا کہ الصلاة خیر من النوم کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ یعنی کوئی اس کے مناسب کوئی الفاظ، عام طور سے ہمارے فقہا صدقتا و بررتا یا اس طرح کے الفاظ فرماتے ہیں. ہمارے آیت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ان کا قول ملتا ہے کہ وہ حی علی الصلاح کے جواب میں دونوں کو جمع فرمایا کرتے تھے، حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن فرماتے ہیں کہ 15 سال تک میں اس طرح عمل کرتا رہا، حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی اور اس کا احساس ہوا کہ نہیں، احادیث میں دونوں کو جمع کرنا مقصود نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو صرف حی علی الصلاح انسان کہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، دونوں کو جمع نہ کرے. یہ ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذوق تھا. بہرحال ہمارا اپنا یعنی عام طور پہ ہمارے فقہا یہی فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا جائے، کوئی دونوں کو جمع کر لے تب بھی کوئی حرج کی بات کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں طرح یعنی روایت میں دونوں طرح کی گنجائش ملتی ہے. یہ تو ہو گیا اذان کا، اور پھر اقامت کے بھی جواب کا ذکر ملتا ہے احادیث میں. اقامت میں ایک لفظ زائد آ جاتا ہے کہ قد قامت الصلاح جو کہا جاتا ہے، اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اقام اللہ ادامہ، اگرچہ محدثین کو اس سند میں روایت کے سند میں کلام ہے، لیکن یہی الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں اقام اللہ ادامہ، اقام اللہ ادامہ کے الفاظ ملتے ہیں. یہ تو اذان کے جواب کا ذکر آ گیا. پھر اذان کے بعد وہی درود شریف اور دعا، اور مغرب کی اذان میں کے لیے کل دعا آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک، بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے دعا تک تا کے ساتھ بھی آیا ہو، دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح منقول ہے. و اصوات دعائک فاغفر لی، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی. یہ تو خیر اذان کا معاملہ ہو گیا. اذان کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ وقفہ ہوتا ہے، اس میں یہ جو الحمدللہ یہ جو کاغذات تھے کارڈ جو تھے اس میں کافی حد تک لوگوں نے لیے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یعنی اسی میں سے دیکھ کے سب دیکھ لیں گے کون کون سی دعائیں ہیں اپنے لیے منتخب کر لیں، اس میں سے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، تمام دعائیں پڑھ لیں رمضان کے لیے، رمضان کے بعد کے لیے اس میں سے کچھ دعائیں منتخب کر لیں جن کو یاد کر لیں یا تمام ہی یاد کر لیں، بہت اچھا ہے کہ وہ حفظ یاد ہو جائیں، تو پھر انسان کو چند منٹ لگتے ہیں اور وہ تمام قسم کے فضائل جو اس میں لکھے ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. تو چاہے مغرب کی نماز سے پہلے وہ دعائیں پڑھ لی جائیں یا مغرب کی نماز کے بعد وہ شام کی دعائیں وغیرہ پڑھ لی جائیں. اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد مختلف اوراد اس موقع پر منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اذکار منقول ہیں. سب سے پہلی یعنی گویا آسان ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اللہ اکبر ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے. और अगर वो पूरा पढ़ लिया जाए, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो उस वो वाले इस्तिग़फ़ार की फजीलत भी हासिल हो जाएगी। बहरहाल नमाज के सलाम फेरने के बाद अल्लाहू अकबर एक मरतबा और 3 बार इस्तिग़फ़ार है। उस इस्तिग़फ़ार में एक मरतबा भी कम अज़ कम अगर इसको शामिल कर लें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह और फिर अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसमें हदीस में आता है कि कोई शख्स ये इस्तिग़फ़ार जब पढ़ता है तो उसके यानी अहादीस से मालूम होता है कि उसका कबीरा गुनाह अगर उसके जिम्मे हो वो भी माफ हो जाता है। वह इनका नफर मिन अज़्ज़ह, अगर मैदान जंग से कोई भाग जाए जिसको अहादीस में कबीरा गुनाह शुमार किया गया है, वो ऐसा अगर कोई गुनाह उसके जिम्मे हो वो भी माफ हो जाता है। तो ये इस्तिग़फ़ार बड़ी फजीलत रखता है। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। बहरहाल उसके बाद की ये एक और दुआ है, यानी इस्तिग़फ़ार 3 मरतबा पढ़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इसके बाद अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनक सलाम तबारक तयादल जलाली वल इकराम। फिर एक और दुआ है जो हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद के साथ, बहुत अहतमाम के साथ सिखाई थी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मोतमद सहाबा में समझे जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बनाकर भी उनको वहाँ भेजा था, मशहूर रिवायात उनकी मिलती हैं। तो एक मरतबा हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी मदीना मुनव्वरा की दूसरी मस्जिद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी वहाँ पर इमाम हुआ करते थे, रिवायात में उनका जिक्र मिलता है। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ए मुआज़, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुक, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे तुझसे मोहब्बत है। जाहिर है कि उस मौके पर मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कल्ब पर आप पर के उन पर क्या असर पड़ा होगा। एक तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में उनका हाथ लिया है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वो रिवायत मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने मुसाफ़ा किया। फरमाते हैं कि मैंने जब मुसाफ़ा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ इतना नरम था कि उससे पहले, उस कभी भी, उससे बाद कभी भी मैंने कोई रेशम भी इतना बारीक, इतना 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 नरम और इतना बेहतरीन किस्म का मैंने कभी रेशम को भी हाथ नहीं लगाया जो इतना बारीक और इतना इतना नरम हो जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक था। सहाबी से जब इन्होंने, ताबईन ने सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने मुसाफा किया है तो आप मुझसे भी मुसाफा कर लीजिए उन्हीं हाथों से। वो सिलसिला हदीस मुसलसल बिल मुसाफा अब तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने वो मुसाफा किया था तो उनसे उनके शागिर्द ने कहा कि अच्छा मुझसे भी मुसाफा कर लीजिए उन्हीं हाथों से जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया था। वो सिलसिला चलते चलते हमारे मशायख से तक अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यह सिलसिला बाकी है, जिसको हदीस मुसलसल बिल मुसाफहा कहा जाता है। तो खैर, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर इरशाद फरमाया कि ए मुआज़, अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है। अब जाहिर है आगे जो बात कही जाएगी वो कितनी अहम होगी और कितनी ज़्यादा याद रहेगी। वो हज़रात तो एक एक बात वैसे ही याद रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ए मुआज़, हर नमाज के बाद, ला तदअन्ना, कभी भी न छोड़ना, हर नमाज के बाद एहतिमाम से ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। दुआ मुख्तसर है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ताकीद से उसको बयान फरमाया है और किस एहतिमाम से सिखाया। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, मुख्तसर सी दुआ है, गालिबन उस पर भी लिखी होगी, उसमें दोनों तरह की बाज़ मुख्तसर दुआएं भी हैं। तो बहरहाल ये भी उन दुआओं में से, मसनून दुआओं में से है। उसके बाद फिर बाकी, यानी एक तो ये कि वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। अहादीस में आता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद इंसान दुआ मांगता है तो दुआ कबूल होती है। आमतौर पर होता है कि हम उसके इतना पढ़ने के बाद फिर दुआ मांग लेते हैं, इतनी इनफरादी तौर पर हर एक अपनी अपनी दुआ मांग लें, अपने लिए भी, उम्मत के लिए भी। और ये दुआ में जब तस्कर आया उम्मत का, हज़रत मौलाना यूसुफ़ मुतालिब साहब के एक किसी जगह सुना था उनका बयान का कुछ हिस्सा, कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली दुआ क्या करते थे, بات مجھے ہو سکتا ہے نقل میں کچھ غلطی ہو، تو اس لیے یعنی اپنا میں جو مفہوم یاد ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی نے شیخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ جو دعا کرتے ہیں وہ جملے بڑے مقبول ہیں، اس طرح کی کوئی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ کے بارے میں فرمائی تھی. تو حضرت محمد مطالعہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ معلوم کریں کہ وہ دعا کیا ہے، وہ کون سے کلمات ہیں جو دعا میں وہ فرماتے ہیں. تو ہم نے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ جہری دعا کر دیجئے، جیسے ابھی ذکر آیا تھا کہ دعا عام طور سے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کسی اور سے کرواتے تھے. تو ہم نے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ دعا دعا فرما دیجئے، دعا آپ کرا دیجئے. نے فرمایا میں تو گونگی دعا کرتا ہوں، میں تو جہری دعا نہیں کرایا کرتا. تھوڑا اصرار کیا لیکن بہرحال شیخ تو جہری دعا کرتے ہی نہیں تھے. پھر دوسرے طریقے سے ہم نے یہ معلوم کیا شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے کہ وہ کون سی وہ دعا کے کیا کلمات ہیں جو آپ دعا میں عام طور سے کون سے کلمات استعمال فرماتے ہیں. پتہ چلا کہ شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عام طور پہ دعا میں اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. حضرت مولانا اس مطالعہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے تلاش کیا، معلوم ہوا کہ احادیث میں اس نے حسین میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ دعا مانگے اور 25 سے 27 مرتبہ یہ دعا مانگے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والی یہ جو دعا ہے، یہ دعا اگر 25 سے 27 مرتبہ مانگنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. یہ یعنی امت کے لیے دعا مانگنے کا اہتمام، یعنی ہم امت کو یہ محسوس کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں محسوس کیا تھا کہ یہ میرے ہیں، تو اسی طرح ہم یہ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک محسوس کرتے ہوئے جیسے ہم اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے اعز اقربا کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے گھر کے افراد کے لیے، تو اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ امت ہونے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب متعلقین پوری امت ایک ہی متعلقین میں آ جاتی ہے. اعلیٰ آل محمد جب کہتے ہیں تو آل کے اندر تمام متعلقین آ جاتے ہیں، تمام ایمان والے آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا بھی تقاضا یہ ہے کہ امت کے لیے بھی دعا مانگی جائے، اور اگر کوئی اس کا اہتمام کر لے 25 سے 27 مرتبہ تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. بہرحال دعا میں اس وقت تو ظاہر ہے فرض نماز کے بعد تو مختصر دعا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے، مختصر اپنے اپنے لحاظ سے جامع دعائیں مانگ لی جائیں، لیکن بہرحال دعا کے لیے مستقل وقت رکھنے کی ضرورت ہے رات میں ہو، اور اسی طرح یہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بھی دعا کے لیے خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہم نے فضائل رمضان میں اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا. خیر اس کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہو کے اب سنتیں یعنی اس کے بعد تسبیحات وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا بھی اہتمام کیا جائے، وہ تو ہمارے کارڈ کے اندر وہ سب چیزیں آ گئی ہوں گی. اب سنتیں ہیں اور اوابین ہیں. اوابین کا جو لفظ ہے یہ احادیث میں اس کے لیے اوابین کا لفظ نہیں آیا، یہ بعد میں معروف ہو گیا کہ مغرب کی نماز کے مغرب کے بعد جو ہم 6 رکعت پڑھتے ہیں اسے اوابین کہا جاتا ہے. حدیث میں اوابین کا لفظ جو ہے وہ تو چاش کی نماز کے لیے استعمال ہوا ہے. بہرحال یہ ہم اوابین اس کو کہہ دیتے ہیں، اتنا بس ذہن میں رہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں اس کے لیے یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے، اور اب اسی لفظ سے اس کو اوابین کو اسی سے پہچانا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 6 رکعت جو شخص 6 رکعت پڑھ لے مغرب کے بعد اور کوئی دنیاوی کلام نہ کرے، ان 6 رکعتوں کے پڑھنے سے پہلے اور اس دوران درمیان میں کوئی دنیاوی کلام نہ کرے، تو اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے 6 رکعت پڑھنے سے. یہ کیا ہے؟ اس میں 6 رکعت کا طریقہ 2 طرح منقول ہے اور دونوں سے انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. سنتوں کے ساتھ 6 رکعت یعنی گویا 2 رکعت سنت پھر 4 رکعت نفل، کل ملا کر 6 رکعت ہو گئیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مستقل وہ سنتیں تو مستقل ہیں ہی، اور اس کے علاوہ 6 رکعت، بہرحال کم از کم تعداد اس کی یہ ہے کہ 2 رکعت سنت اور 4 رکعت نفل، یہ اوابین کی کم از کم تعداد ہو گئی. 2 رکعت اور اضافہ کر لیں تو وہ گویا کہ 2 سنتیں اور 6 اوابین ہو گئیں، اور ایک حدیث میں 20 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اس کی فضیلت مختلف ہے کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، जो शख्स मगरिब के बाद 20 रकात पढ़ ले, बाज का ये भी मामूल होता है कि 20 रकात पढ़ते हैं, तो बहरहाल अवाबीन की कम से कम तादाद जो है वो 6 रकात है, माज सुन्नत सुन्नत के साथ, और 20 रकात का भी जिक्र बाज रिवायतों में मिलता है। वो दूसरी तरफ की दूसरे दूसरी किस्म की फजीलत है, ये इसकी फजीलत मुख्तलिफ है, दोनों के अपने अपने फजाइल है। 20 रकात पढ़ेगा तो दोनों फजीलतें हासिल हो जाएंगी। अब उसमें सूरतों की कोई तायीन मुतायन तौर से तो नहीं, लेकिन आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सुन्नतों में, फजर की सुन्नतों में भी और मगरिब के बाद की सुन्नतों में भी आम तौर से मामूल कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का था। ये दोनों सूरतें भी बड़ी अहम हैं कि रात की इब्तिदा हो गई और इब्तिदा होते ही हम ये दोनों सूरतें पढ़ लें, इस लिहाज से कि आप सल्लल्लाह एक तो एक है सुन्नत है, फजर का वक्त हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ा करते थे, मगरिब का वक्त हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की सुन्नतों में ये दो सूरतें पढ़ा करते थे। ये कुल या अय्युहल काफिरून जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ताकीदन फरमाया था कि देखो सोने से पहले कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लिया करो, फइन्नहा बराअतुन मिन अश-शिर्क, ये शिर्क से बराअत है। जिस वक्त इसने कि इस सूरत का अगर हम मजमून देखें और उसके शान नुज़ूल देखें कि जब मक्का वालों ने ये देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ज़रा बहुत आगे बढ़ गया है और यानी लोग मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मामला ज़रा कमज़ोर होता जा रहा है, तो उनको ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये ज़्यादा ही आगे बढ़ गए तो फिर हमारे लिए और मुश्किलात होंगी, तो उन्होंने सोचा दरमियान की कोई सूरत निकाल लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की यानी ये दरख्वास्तें पेश की गई या यानी हल पेश किए गए, चलो इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, किसी ने कहा चलो इस तरह कर लेते हैं कि 6 महीने तक आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें और 6 महीने तक हम आपके खुदा की इबादत कर लेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। जाहिर है वो कोई तरीका तो होने वाला था नहीं कि या शिर्क होगा या तौहीद होगी। बाज़ों ने और भी तरीके पेश किए थे, अच्छा आप ये चाहते हैं हम ये कर लें, हम ये आप ये चाहते हैं हम ये कर लें, मुख्तलिफ पेशकश की गई। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कुरान में कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह इस अंदाज से बात करने का हुक्म नहीं दिया गया कि काफिरों से ये कहा जाए ए काफिरों, बस ये एक ही सूरत है कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उन चीज़ों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, वही बरात मिन अश-शिर्क। तो ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, जाहिर है वो खालिस तौहीद तौहीद के मज़मून पर है, कुल हुवल्लाहु अहद आप कह दीजिए वो अल्लाह एक और अकेला है, अल्लाहुस समद ज़ात के एतबार से वो एक और तन्हा है, अल्लाहुस समद समद वो ज़ात के जिसका कोई सब जिसके मोहताज हों और वो किसी का मोहताज ना हो। आमतौर पर अस-समद का तर्जुमा हम पढ़ते हैं कि जो बेनियाज, बेनियाज का मफहूम यह होता है कि जिसको किसी की हाजत ना हो, वरना अस-समद के माना ये है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वो तो किसी का मोहताज नहीं और दूसरे सब उसके मोहताज हों। तो सिफात के एतबार से गोया सब सिफतें इसमें अल्लाह ताला की आ जाती हैं, उसकी रहमत की वजह से हम उसके मोहताज हैं, वही गफूर गफूर है, वही रहीम है, वही तवाब है, चूँकि वो तमाम सिफात तो उसमें पाई जा रही हैं, इसीलिए वो समद है कि सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। तो ये सूरह इखलास तो है वो पूरी तौहीद जामे तौर पर तौहीद को शामिल है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उससे बड़ा कोई उसके जैसा, ना उसके छोटे कोई उसके जैसा, ना उसके बराबर का कोई उसके जैसा, उसके बराबर का कोई है ही नहीं, उसका कोई मिसल है ही नहीं। इस लिहाज से ये सूरत जो है वो बड़ी जामे है तौहीद के मजमून के एतबार से। ये सुन्नतों में दो दो रकातों में ये दो सूरतें हो गई, अगर मुख्तसर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो ये ज़ाहिर एक सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। फिर नफिल में कोई पाबंदी नहीं कि कौन सी सूरतें पढ़ना चाहें, लेकिन अगर हम अहादीस को देखें तो यानी बास सूरतों को हम अपने तौर से अहादीस को देखकर अपने लिए मुतायन कर सकते हैं, सुन्नत होने के तौर से नहीं। एक तो यह है कि नफिल के दो रकातों में सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ली जाए, इसलिए कि इन दो सूरतों की बड़ी अहमियत आई है कि उनके ज़रिए से इंसान मुख्तलिफ किस्म के शुरूर फितन यानी दुनियावी आफात से भी और उसके अलावा ये शैतानी असरात और इन चीज़ों से भी हिफाजत होती है। तो रात होते ही हमने पहले तो उस सुन्नत पर अमल कर लिया कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद, और उसके बाद वाली दो रकातों में मुअव्वज़तैन पढ़ लिए, तो हर किस्म के शुरूर फितन से हिफाजत का जरिया हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअव्वज़तैन के भी बड़ा बड़ी ताकीद फरमाई है। सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्वज़तैन पढ़ के अपने ऊपर हाथों पे फूंक मार के अपने ऊपर दम कर लिया करते थे, हाथ फेर लिया करते थे। गोया एक लिहाज से ऐसा मालूम होता है کہ ان صورتوں میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے، جب انسان ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے اوپر پھیل لیتا ہے تو گویا ایک طرح سے اپنے اوپر کوٹنگ کر لیتا ہے کہ اب کوئی شیطانی اثرات وغیرہ اور بری چیزیں انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گی، برے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھ لیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ ان دو رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور پھر مزید اور دو رکعتیں ہیں، ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے کسی رات میں کفتا ہو تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ کس اعتبار سے کافی ہیں؟ شروع فتن سے حفاظت کے لحاظ سے، قیام اللیل کی ایک بنیادی فضیلت حاصل ہونے کے لحاظ سے، مختلف معنی ہو سکتے ہیں، قرآن احادیث کے الفاظ تو بڑے جامع ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کا بھی اہتمام ہو جائے، چاہے انسان اس وقت پڑھ لے یا رات میں کسی وقت پڑھ لے، لیکن یہ رات کی ابتدائی ہے، انسان پہلے اس معمول سے تو فارغ ہو ہی جائے کہ چلو کفتا ہو کفایت والی صورت پر انسان عمل کر لے، کہ پہلی رکعت میں انسان سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ، یہاں سے لے کر آخر تک سورہ بقرہ کی آخر تک، تو یہ پہلے رکعت میں پڑھ لے، گویا کہ ہم نے الحمدللہ وہ بھی فضیلت حاصل کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کسی رات میں یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تو اس کے لیے کفایت ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ یہ درجہ بھی ہو گیا۔ پھر ایک اور صورت ہے، ویسے تو ظاہر ہے مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، لیکن ایک اور صورت ہے بڑی اہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے، یعنی ایک انداز ہوتا تھا کہ سوال جواب کے انداز سے بات زیادہ مستحضر رہتی ہے، یاد رہتی ہے، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روزانہ رات کو 1000 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ نے کیا کہ روزانہ، یعنی ظاہر ہے ان کے لیے ایک رات میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتے تھے تو اس نظر سے کہ ایک مرتبہ شروع کیا تو بس وہ موت تک ہی جاری رہنے والا عمل ہے، وہ پابندی کے لحاظ سے سوچتے تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج رات 1000 آیتیں پڑھ لو تو سب پڑھ لیتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن صحابہ کا یہ حال نہیں تھا، ان کے معمولات کی پابندی بڑی عجیب، اس کی مثالیں ملتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تسبیحات کا جو واقعہ آیا، کہ تسبیحات پڑھنے کا جو ذکر آیا نماز کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں کوئی خادم وغیرہ، کوئی خدمت کرنے والی، کوئی باندی وغیرہ اس زمانے میں دستور ہوا کرتا تھا، ان کے یہاں کوئی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی ہیں، پتہ چلا کہ کچھ یعنی غلام باندیاں وغیرہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو تشریف لے گئیں کہ کچھ میں بھی مانگ لوں کہ گھر میں خدمت وغیرہ میں مجھے بھی آسانی ہو جائے، دوسروں کے پاس تو ہیں مجھے بھی مل جائے، یعنی کہ دوسروں سے بڑھ کر کوئی چیز مانگی جا رہی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مصروف تھے تو بات نہیں کر سکیں، واپس آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اچھا یہ فاطمہ آئی تھیں، مجھ سے کچھ کام تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تھا کہ وہ آئی تھی ملنے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے وہاں تشریف لے گئے، یہ حضرات لیٹ چکے تھے دونوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیٹے رہو کوئی بات نہیں، کیوں آئی تھی، کیا کام تھا، وہ حیا کی وجہ سے لیٹی ہوئی ہیں تو حیا کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں، خیر خلاصہ یہ کہ انہوں نے اپنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضرورت بیان فرمائی کہ یہ ضرورت تھی اس لیے وہ آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں، اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں، تھک جاتی ہوں، بہت کام ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، اس سے بہتر عمل بتاتا ہوں، اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، یہی جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے کا فائدہ اثر یہ ہوگا کہ فوا خیر لکما من خادم، ان خادم سے بہتر ہے۔ اب انسان اگر اس کو رات کے وقت تھکا ہوا ہے اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اچھا کہ تھکن بھی دور، فضیلت تو حاصل ہوگی ہی ہوگی اس کے ایک ایک جملے پر جو فضیلت ہے، لیکن جو انسان کو دن بھر کی جو تھکن ہے اس پہ بھی اس کے دور ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دماغی سکون اور راحت حاصل ہوتا ہے تو انسان کے پورے جسم کو راحت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ بھی اثر رکھا ہے۔ بہرحال یہاں بتانا یہ مقصد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ معمول بتایا تھا، اس رات سے لے کر کبھی بھی یہ معمول مجھ سے چھوٹا نہیں، सिवाय इसके के जंग सफीन वाला जब वाकया पेश आया था, कितना अजीब वाकया था, बड़ा जंग का वाकया था। जहाँ हजरात ने तारीफ पढ़ी है उनको अंदाजा तो होगा कि जंग सफीन वाली जो रात थी, फरमाते हैं उस रात में भूल गया था, लेकिन उस वक्त भी मुझे रात के अखीर में याद आ गया। शुरू में पढ़ने से भूल गए थे, वक्त पर पढ़ तो लिया रात ही में, फरमाते हैं कि उस वक्त मैं भूल गया, हाँ रात के अखीर में फिर बाद में मुझे याद आया और मैंने पढ़ लिया था। तो ये था उनके मामूलात की पाबंदी। तो इसलिए सहाबा रज़ी अल्लाह अनुम से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल ये जब पूछा था कि हज़ार आयतें नहीं पढ़ सकते रोज़ाना रात को, तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि कौन कर सकता है, ये रोज़ाना पाबंदी से करना तो मुश्किल काम है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हाकुम तकासुर, ये सूरत पढ़ लिया करो, ये हज़ार आयतों के बराबर है। तो अब जाहिर है सवाल और जवाब के अंदाज से गोया कि जब सहाबा को इसका एहतिमाम हो गया कि ये हज़ार आयतें पढ़ना तो बड़ा मुशक्क़त का काम है, उसके जवाब में फरमाया अच्छा उसके बदल में बता रहा हूँ कि ये सूरह तकासुर पढ़ लो तो फजीलत हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल उसके बाद वाली दो रकातों में अगर हम ये पढ़ लें, गोया कि पहली दो रकातों में कुल याल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद वाली दो रकातों में मुआवज़तैन, और उसके बाद वाली दो रकातों में सूरह बकरा की आखिरी आयतें और सूरह तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर। तो इंशाअल्लाह ये रात के आमाल में जो अहादीस में मुख्तलिफ फजीलतें आती हैं, मुख्तलिफ फजीलतें इन आमाल में जमा हो जाएंगी। आगे तो खैर सिलसिला इंशाअल्लाह चलेगा कि उसमें और मजीद क्या क्या हमें अख्तियार करना है, लेकिन बहरहाल आज के लिहाज से इसका अहतमाम रहे कि जुमा की रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी फजाइल दुरूद शरीफ में इंशाअल्लाह तस्किरा आएगा और शुरू होने वाली है, तो उसमें इंशाअल्लाह तफसील आ जाएगी। बहरहाल दुरूद शरीफ का अहतमाम जितना ज़्यादा हो सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ते जब दुरूद भेजते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से दुरूद आ रहा है, हमारे इस इलाके की तरफ से, ये चारम के इलाके और यहाँ के इलाके की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बड़ा तोहफा दुरूद शरीफ का अगर पहुँच जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात भी हमारी तरफ मबजूल हों और बरकात इंशाअल्लाह हासिल होंगी। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।